الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعلم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراجع مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بوجه محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. میں NDE کے دوستوں کی جانب سے اس دعوت افطار کا جب دعوت نامہ مجھے ملا تو انتہائی خوشی ہوئی، جیسے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے دیکھ کے آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، لیکن میں یقیناً آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوں. اس کی ایک عقلی اور منطقی اور ایک لاجک ہے، اس کی ایک وجہ اور دلیل ہے، اور یہ وجہ اور دلیل آج سے تقریباً شاید 20 سال پہلے جب میں تقریباً آپ ہی کی عمر کا ایک طالب علم تھا، تو شہید علامہ عارف حسن الحسینی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، تو وہ فرماتے تھے جب بھی میں نوجوانوں کے درمیان آتا ہوں تو چارج ہو جاتا ہوں، توانائی آ جاتی ہے مجھ میں. تو ہم میں اس وقت نہیں سمجھ پاتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آج زندگی کے اس موڑ پر جب میں نوجوانوں کے خصوصاً آپ نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں، ان کے چمکتے دمکتے چہروں کو، امید کو، اسپرٹ کو، لگن کو، تڑپ کو، حوصلے کو، جوش و جذبے کو، تو جو شاید آپ کو آئینے میں بھی اپنی شکل میں نظر نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جوان کی زندگی امید اور حوصلے سے عبارت ہوتی ہے، پر ہوتی ہے. اور بہت زیادہ لمبا چوڑا خطاب کرنا نہیں چاہتا، اور میری عادت بھی نہیں نوجوان بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو کروں، اس لیے کہ میرا کسی حد تک سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، کسی حد تک تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت سارے موضوعات تھے میرے ذہن میں، لیکن دوستوں کی جانب سے بھی ایک رائے دی گئی تھی کہ کسی خاص موضوع پہ بولا جائے، انہوں نے ایک خاص موضوع دیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں اس چیز کو بھی اپنے گفتگو میں شامل کروں گا، اور مجموعاً ایک ایسی گفتگو پیش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نوجوانوں کی زندگی میں کام آ سکے عملی طور پر. اس لیے کہ نظریاتی طور پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہم بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ عملی طور پر کسی حد تک نظریاتی گفتگو ہو، لیکن جو زیادہ سے زیادہ توجہ ہے میری وہ ہے عملی طور پر کوئی ایسا رائے حل پیش کیا جائے کہ جو آپ کی عملی زندگی میں آپ کے کام آ سکے. لہذا اس آئے مجیدہ میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. تو بہت ہی اچھا ہوا مہدی بھائی نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ یہاں پر ہمارے اہل سنت بھائی موجود ہیں، اتفاق سے وہ دونوں اہل سنت بھائی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے اس وقت تو وہاں کہنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہاں پہ میں ایک تذکر دینا چاہتا ہوں کہ مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کے درمیان ہمیشہ ایک وسعت قلبی پائی جاتی ہے، وسعت نظری پائی جاتی ہے. اگر آپ اہل سنت ہیں تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اپنی فقہ کے مطابق نماز ادا کریں، ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کر اسی طریقے سے نماز پڑھیں، یہاں آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی سرزنش کرنے والا نہیں ہے. مذہب اہل بیت کا پیروکار ہونے کے حصے سے ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم تمام مذاہب کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی دینی رسومات کو ادا کریں. ایک چھوٹی سی بات جو میرے ذہن میں آئی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر آنے کے بعد اپنے ان اہل سنت دوستوں کے گوشت گزار کروں، تاکہ آئندہ کبھی آپ کو موقع ملے، آپ کا جو وقت ہے افطار کرنے کا آپ اسی وقت افطار کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کا روزہ مقبول ہو جاتا ہے آپ کی روایت کے مطابق، تو آپ بر وقت افطار کریں، اور جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز ادا کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس آئے مجیدہ میں روزے کے واجب کرنے کا ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، وہ ہے تقوی کا اختیار کرنا. یہ تقوی کیا چیز ہے کہ جسے انسان عملی زندگی میں اختیار کرتا ہے، اور جس تقوی کی جانب قرآن مجید در حقیقت ہماری توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے وہ کون سا تقوی ہے. تقوی کے بارے میں صرف میں مثالیں دے کر پھر آپ کی عملی زندگی کی طرف آتا ہوں کہ میں نے اس تقوی کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک آپ کی جوانی، ایک آپ کا علم، ایک آپ کی عبادت، اور ایک آپ کی ازدواجی زندگی. پہلی چیز جوانی ہے کہ جس میں آپ ہیں، یہ آپ کی زندگی کا پرائم ٹائم ہے، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، بہت ہی پرائیویٹ زندگی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے، بہت محدود ہے، زندگی خود محدود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوانی کا زمانہ بھی بہت محدود اور لمیٹڈ ہے، بہت وسیع نہیں ہے. اگر ماہرین نفسیات کی تحریک اور ریسرچ کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا نوجوانی کا زمانہ 12 سال سے 18 سال تک کا ہے. یعنی جب انسان نیا نیا جوان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا اکثر ہمارے یہاں سنا ہوگا کہ جب بچہ 14-15 سال کا ہوتا ہے، جب ہلکے کی مونچھ آنے لگتی ہے کہ جناب مونچھوں کے کونڈے کرا دیے جائیں، ازراہ مذاق کہا جاتا ہے بچہ بالغ ہو گیا. یعنی نوجوانی میں قدم رکھا ہے، نیا نیا جوان ہوا ہے. 12 سال، 13 سال، 14 سال سے لے کے 13 سال سے لے کے 18 سال تک، اور 18 سال سے لے کے تقریباً جو کہا جاتا ہے بعض نے 35 سال بھی کہا ہے، اور بعض نے اس کو 30 سال تک بھی محدود کیا ہے جوانی کے زمانے. اس کے بعد پھر انسان کی ادھیڑ عمر کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی پختگی کا زمانہ 40 سال، یعنی پختگی کا زمانہ. یہ ادھیڑ عمر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے تاکہ آپ کے جو اس وقت روح سو کے چہرے میں دیکھ رہے ہیں اس کو طرح تبسم آ جائے. درود بھیجے محمد وال محمد کا. سب میرے ساتھ ہیں نا، سو تو نہیں رہے نا جی. نعرے والا آپ نے تو سب کو واقعی جگا دیا. کہتے ہیں ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، انہوں نے کبھی کریلے نہیں کھائے تھے. کریلے مختلف طریقے سے بنتے ہیں، آپ کو بتایا. ایک ہوتے ہیں بھرما کریلے، جن کو اندر سے خالی کر کے بھرا جاتا ہے مسالہ، اس پہ دھاگا لپیٹ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کبھی زندگی میں کریلے نہیں کھائے تھے. تو جب انہوں نے کریلے کھائے تو منہ میں دھاگا آ گیا، تو انہوں نے دھاگا کھینچنا شروع کیا، وہ اندر سے کھلتا رہا. تو کہیں گے بیگم میں ادھرتا چلا جا رہا ہوں. تو ادھیڑ عمر وہ ہوتی ہے جب انسان ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھ پہ عینک لگ جاتی ہے، کان اونچی آواز سننے لگتے ہیں، دانت گرنے لگتے ہیں، یعنی انسان ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے. جوانی کے بعد کا زمانہ ادھیڑ عمر کا زمانہ ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے. خود یہ تقوی کیا چیز ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے اس روزے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. تقوی در حقیقت اگر ہم عام زندگی کے اصولوں کی روشنی میں دیکھیں گے، تقوی نہیں، ہر اس چیز سے اپنی حفاظت کرنا جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے سے روکے. عام زندگی میں تقوی یعنی ہر اس چیز سے حفاظت کرنا جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے سے روکے. مثال کے طور پر آپ NED میں آئے ہیں، بڑا جوش و خروش کا جنم، NED میں جائیں گے، اس لائن میں جائیں گے، اس لائن میں جائیں گے، یہ فیلڈ وہ فیلڈ، اور آپ نے ذہن میں 4 سال 6 سال 8 سال تک کے لیے ایک اپنے ذہن میں گراف اسکیچ کیا کہ جناب میں نے یہاں تک جانا ہے. اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے لا محالہ آپ کی زندگی میں بہت سارے دوست آئیں گے، بہت ساری لڑکیاں آئیں گی، بہت سارے فیس بک فرینڈ آئیں گے، بہت ساری تقریبات آئیں گی، بہت ساری ایسی غلط چیزیں آئیں گی، فالتو چیزیں، وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں جو آپ کو آپ کے ہدف تک پہنچنے سے روکیں گی یا آپ کی رفتار کو کم کر دیں گی. اسی چیز کو عربی اور اسلامی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے سے روکے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اب آئیے اس کی اور ایک مثال میں دوں، بہت ہی ملموس مثال آبزرویشن کی. ایک کرکٹر آتا ہے بیٹنگ کے لیے، اب اس کی کوشش ہے کہ میں سینچری سکور کروں، لہذا اگر عام معنی اگر تقویٰ کو اس کے ذہن میں نہ ہو، یعنی اس کا ہدف کیا ہے، سینچری سکور کرنا، یہ اس کا ہدف ہے. اب اگر وہ لاوبالی ہو جائے، سرسری انداز سے صرف بلہ گھمانا شروع کر دے تو بہت جلد آؤٹ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ہر بال کو دیکھے، یہ ان سوئنگر آؤٹ سوئنگر ہے، یارکر ہے، آف بریک ہے، لیفٹ بریک ہے، کون سی بال ہے آخر یہ، تو وہ ہر بال کو جب جج کر کے کھیلے گا، اس بال کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو بیک فٹ پہ جا کے کھیلا جائے، فرنٹ فٹ جا کے کھیلا جائے، پیچھے جا کے کھیلا جائے، آگے جا کے کھیلا جائے، کس طریقے سے کھیلا جائے بالآخر ہر بال کو، ہر بال کو ایک طریقے سے نہیں کھیلا جا سکتا. لہذا اس کا یہ سوچنا جو ہے اس کو اپنے مقصد تک پہنچا دے گا. یہ ہے تقوا کا عام معنی. اسلام کی نگاہ میں تقوا کا معنی یہ ہے کہ گناہ جو آپ کی انسانیت کو، آپ کی شرافت کو، آپ کی عظمت کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے اپنا دامن بچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف دامن ہی نہیں بچانا ہے بلکہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو ٹونک کی ضرورت بھی ہے، ایک طاقت و توانائی کی ضرورت بھی ہے، اور وہ طاقت و توانائی آپ کو صرف اور صرف عبادات سے حاصل ہو سکتی ہے. لہذا اسلام کی نگاہ میں تقوی کا معنی کیا ہوا؟ تقوی کا معنی یہ ہوا کہ تمام گناہوں سے اپنا دامن بچانا اور تمام واجبات کو، تمام عبادات کا انجام دینا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب آتے ہیں زندگی کے ان چار مرحلوں کی جانب، کہ جس میں، جس کو میں نے آپ کے سامنے اپنے گفتگو کے ابتدا میں پیش کیا، یعنی جوانی، علم، عبادت اور شریک حیات کا انتخاب. در حقیقت جوانی جس کے بارے میں میں نے کہا کہ خود روایت میں ہے، شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما الشداد والعافیہ. دو گران قدر چیزیں، ویلیوبل چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ہاتھ سے چلی جاتی ہیں اس وقت انسان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اور وہ ہے جوانی کا زمانہ، الشباب والعافیہ. شباب یعنی جوانی اور عافیت یعنی صحت و سلامتی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، انسان کھو دیتا ہے، تو اس وقت اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی قدر و قیمت اس نے کھو دی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں عہد کرتے ہیں سال کے ابتدا میں، انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ سال کے پہلے دن سے کتاب اٹھا کے پڑھیں گے، نوٹ تیار کریں گے، سمری کریں گے، گروپ اسٹڈی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، سال گزرتا رہتا ہے، دن گزرتے رہتے ہیں، اس کے ان ذہن میں بنائے ہوئے عہد پیمان سست ہوتے رہتے ہیں، اس کی بنیادیں کمزور ہوتی رہتی ہیں، دوستوں میں ادھر ادھر مختلف کا وقت برباد کر دیتے ہیں. امتحان جب پرسنٹیج کم آتی ہے تو اس وقت جب چڑیاں چپ گئیں کھیت والا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت پریشان ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سے ایک دفعہ عہد کرتے ہیں. یہ زندگی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ امتحان نہیں، کوئی اور مثال لے لیں. آپ نے کہا کہ جناب میں نے صبح اٹھ کے مثال کے طور پر یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں کام کے لیے جانا ہے. ایک پلاننگ ہوتی ہے ذہن میں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کو آن پیپر اس کو لکھ لیتے ہیں اپنے پاس، تاکہ آپ کے پاس پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے آج کے دن. لیکن بہت سے کاموں کا انجام دے پاتے ہیں، بہت سے کاموں کا انجام نہیں دے پاتے. تو یہ جو ارادے میں کمی ہے کیوں ہے؟ انشاءاللہ گفتگو آئے گی، اور مجھے تقریباً 40 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 5-7 منٹ کی گفتگو ہو گئی ہے. 40 منٹ کے اندر اندر کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس جوانی میں خداوند نے کچھ صلاحیتیں آپ کو دی، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ سب نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور وہ لاوبالی زندگی سے گزر چکے ہیں، پریکٹیکل لائف کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے این ای ڈی میں آ گئے، انجینئر بنیں گے آپ. کچھ صفات دی ہیں جن کو میں نے یہاں پر نوٹ کیا آپ کے سامنے، کہ یہ زندگی کی بہترین صفات ہیں، لہٰذا ان سے اپنی آئندہ زندگی کے لیے ان سے مدد حاصل کریں. پہلی چیز جو خداوند عالم نے آپ کو دی ہے ایام نوجوانی میں، وہ عزم اور ارادے کی طاقت و قوت. عزم اور ارادہ. دوسری چیز حوصلہ، اسپرٹ، لگن. تیسری چیز تجسس، آگے بڑھنے کی امید، کھوج لگانے کی امید. یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ویسا کیوں ہوتا ہے. تیسری صفت جو خداوند عالم نے دی، وہ عشق دیا ہے آپ کو، آپ کی فطرت میں عشق اور محبت رکھا ہے. چوتھی چیز شہوت رکھی ہے، یہ بھی مثبت انداز سے میں بیان کروں گا. اور چھٹی صفت جو خداوند عالم نے آپ کو دی، وہ غیرت ہے، غیور ہونا، غیرت ہونا. یہ 6 صفات ہیں کہ جو جوانی میں خداوند عالم عطا فرماتا ہے ایک نوجوان کو، تاکہ ان صفات کی روشنی میں اپنی آئندہ زندگی کے لیے ان سے مدد لے سکے. حوصلہ، عزم، تجسس، کھوج لگانا، عشق اور محبت، شہوت اور غیرت. عشق و محبت یہ تمام مثبت معنی میں ہے، شہوت مثبت معنی میں ہے، غیرت مثبت معنی میں ہے، تجسس مثبت معنی میں ہے. ان کے منفی پہلو بھی ہیں، لیکن میں یہاں پر مثبت پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جب بھی ہم شہوت کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ صرف سیکس کا نام آتا ہے، خواہشات نفسانی کا نام ذہن میں آتا ہے، یا دل کو جو چیز اچھی لگے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام آتا ہے. شہوت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. خدا نے سیکس کے شہوت جو اگر کسی انسان کے اندر رکھا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر غیرت رکھی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ جو اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. عشق و محبت جو خداوند عالم نے آپ کے اندر رکھا ہے، دوستی کا، بلکہ اور زیادہ قریب ہو کے آپ سے گفتگو کروں، فرینڈشپ کا جو عنصر آپ کے ذات کے اندر رکھا ہے، ہم اسے غلط انداز سے نامحرم سے، لڑکیوں سے یا دوسرے ایسے رشتوں سے اس خانے کو پر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خانہ پر نہیں ہوتا. فطرت میں خداوند عالم نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن میں سے کچھ میں نے یہاں بیان کی ہیں. ہم اسے غلط انداز سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ صفات جو خدا نے ہمیں دی ہیں وہ خود کل ہوتی چلی جاتی ہیں، نابود ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط انداز، روش اور وسیلہ ہم اپناتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں، وہ خود ہماری تباہی و بربادی اور ہماری اسکلز، ہماری استعداد اور صلاحیت کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنتا ہے. مثال کے طور پر فرینڈ شپ لیں آپ. فرینڈ شپ انسان کے اندر موجود ہے، ایک حس ہے انسان کے اندر، اس کی فیلنگ ہے کہ اس کو کوئی سمجھنے والا ہونا چاہیے، اس کو کوئی جس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں مجھے اندر سے پڑھ سکتی ہوں، مجھے اسکین کرنے والا کوئی ہو. خوب، لیکن کیا ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی میں ہم جو ہیں وہ فرینڈ شپ کا جو مزاج قرار دیتے ہیں وہ ایک لڑکی کو قرار دیتے ہیں کہ جناب یہ لڑکی ہے جو میرے دکھ اور درد کی دوا ہے، میرے زخموں کا مرہم ہے. لہذا دن بھر کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، اماں کی گالیاں، ابا کی جھڑپیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اسے شیئر کرتے ہیں. تم نے کیا کھایا، میں نے کیا کھایا، تم نے کیا پہنا، میں نے کیا پہنا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے. خوب، یہ فرینڈ شپ خدا نے دوست یابی کا خانہ خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے. یہ کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یونیورسٹی میں جا کر جو ہے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر جو ہے گپ شپ کی جائے. جنا ہم فرینڈ ہیں. پہلے یہ بہت زیادہ میں اس موضوع والے نہیں ہوں کہ میں جو دوسرے نکات میں نے یہاں پہ نوٹ کر کے لائے وہ رہ جائیں گے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر تجسس ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. لیکن اگر اس کو غلط سنس میں لے جایا جائے، منفی اس کے پہلوؤں کی طرف توجہ دی جائے، تو یقیناً پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اسی طرح عشق ہے، محبت ہے، یہ بھی خداوند عالم نے دی ہے. یہ عشق و محبت در حقیقت آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ہے. میں پہلے بھی کسی کا کہا تھا کہ یہ جو اکثر نوجوان ہوتے ہیں انہوں نے کسی سے فرینڈ شپ کر لی، کسی لڑکی سے، اور یہاں پر فرینڈ شپ کا مطلب صرف لڑکی سے ہی ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے یہ تو، ٹھیک ہے نا؟ علیحدہ میں لڑکی کے لفظ استعمال نہیں کروں گا، حساسیت پیدا نہ ہو جائے. درود بھیجے محمد وال محمد. یہ منتظمین میں سے اگر کوئی گلاس پانی کا اگر محبت کرنے یہاں لے آئے ہیں. ہر ایس ایم ایس، ہر کال، ہر فیس بک پر آپ کے کمنٹس جو آپ کسی نامحرم کے لیے دیتے ہیں، آپ اپنی شریک حیات کے لیے اپنی محبت کے لیول کو کم کرتے ہیں. دریاؤں میں پانی کی ایک سطح ہوتی نا، اتنے کیو سے پانی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ پانی کی سطح کم ہو گئی ہے، خطرے کا نشان آ گیا ہے. آپ نے دیکھو مختلف بیراجوں پر، بندوں پر ایک اسکیل بنا ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ فگرز بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو پانی کی مقدار کو واضح کر رہی ہوتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کی مقدار خطرے سے باہر ہے یا خطرے کے اندر ہے. خدا کہہ رہے ہیں جو تم نامحرم کا ایس ایم ایس کر رہے ہو، ہیلو ہائی لکھ رہے ہو، ادھر حقیقت اس محبت کو جو خداوند عالم تمہاری آئندہ زندگی کے لیے رکھی ہے، تم اس کا لیول کم کر رہے ہو. اور جب وہ بیچاری تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آخر میں کنکریاں بچی ہوں گی، ریت مٹی کیچڑ بچی ہوگی جو تم اس کو نثار کرو گے. اسی طریقے سے تجسس، اسی طریقے سے غیرت، اسی طریقے سے ارادہ، یہ وہ صفات ہیں جو خدا تعالیٰ نے، اگر اسی ارادے کو منفی نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان بہت سارے منفی کام انجام دے سکتا ہے، لیکن میں ان کے مثبت کاموں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. اور دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جس کی شرح آیت اللہ جواد عالمی نے لکھی ہے، اور الحمدللہ توفیق حاصل ہوئی مجھے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں، ان قریب منظر عام پر پرنٹ ہو کے آ جائے گی. اس میں امام نے طالب علموں کی کیا ذمہ داری بیان کی ہے، جوانوں کی کیا ذمہ داری بیان کی ہے، طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، ایک نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں امام وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ. خداوندہ کون؟ امام مہدی دعا کر رہے ہیں، خداوندہ میرے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ انابہ اور توبہ کے ذریعے اپنی زندگی کو گزاریں، ان کی زندگی، ان کی نوجوانی، ان کا شباب در حقیقت انابہ اور توبہ کے سائے میں پروان چڑھے. یہ توبہ اور انابہ کیا ہوتا ہے میں اس کو بولتا ہوں. انابہ کہتے ہیں مسلسل توجہ، کنسنٹریشن، ارتکاز، سنجیدگی کے ساتھ کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جسمانی توجہ بھی، یعنی میں آپ کی طرف خطاب کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اگر میں پیٹ موڑ کے کھڑا ہو جاؤں تو اس کا مطلب میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں. جسمانی توجہ بھی، قلبی توجہ بھی، اور فکری توجہ بھی. یہ تینوں توجہ، جسمانی توجہ، قلبی توجہ، فکری توجہ، یہ تینوں جو ہیں مجھے عمل کے لیے دعوت دے گی. کیسے؟ اگر میں جسمانی طور پہ آمادہ نہیں ہوں لیکن اگر میں فکری طور پہ آمادہ ہوں کسی کام کو انجام دینے کے لیے، مثال کے طور پر بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، افطار کا وقت ہو گیا، پیاس کا غلبہ ہے، گرمی کی شدت ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے افطار کرنا ہے تاکہ میں جان حاصل کر سکوں، طاقت حاصل کر سکوں، لہذا فکری طور پر جب میں آمادہ ہو جاؤں گا تو وہ فکر میری، فکر کا میکینزم در حقیقت میری، میرے جسم کو حرکت میں لے کے آئے گا، موشن میں لے کے آئے گا، ان پانی کی طرف جاؤں گا، پیوں گا تاکہ وہ چیز حاصل کر سکوں. کہنے کا مقصد یہ کہ مسلسل توجہ، جسمانی اور روحانی، قلبی اور فکری توجہ کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے. اسلامی روایات کی روشنی میں انابہ در حقیقت اس توجہ کو کہا جاتا ہے جو خداوند عالم کی جانب ہوتی ہے، یعنی آپ کا سفر خدا کی جانب ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کی عبادت، یہ جو کچھ بھی آپ انجام دے رہے ہیں یہ سب عبادت ہو سکتا ہے. یہ کہانی میں لکھی ہوئی کہاوتیں نہیں ہیں، یہ قصے اور داستانیں نہیں ہیں کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے. ہم یہ سنتے ہیں مولانا آ کے جمعے کے خطبے میں کہہ دیتے ہیں اے نوجوان تمہاری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں بسر ہونا چاہیے. وہ کیسے بسر ہونا چاہیے؟ آپ کا سونا بھی عبادت ہو، آپ کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہو، وہ اگر سونا ہے تو وضو کر کے سوئیے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. اگر جو ہے آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس نیت سے کیجیے کہ میں اپنے پیروں میں کھڑا ہوں، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو غیر ملکی سامراج کے پنجوں سے نجات دلاؤں، عزت و سربلندی عطا کروں. 14 اگست سے پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، میں یہ عزم کروں. اس عزم کے تحت اگر آپ مثال کے طور پر علم حاصل کر دیں تو آپ کا علم حاصل کرنا عبادت ہے. اس علم حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ کو طاقت و توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ طاقت و توانائی حاصل کریں تو اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. کھانے کے لیے جب آپ کھانے بیٹھیں گے تو اس نیت سے کہ میں اپنے ملک کو ترقی کی شاہراہ پہ مثال کے طور پہ گامزن کروں، میں علم حاصل کروں، تو آپ کا کھانا بھی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، حتیٰ آپ کی ورزش اور آپ کا اسپورٹ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف آپ جو ہیں وہ مثال کے طور پر پڑھائی میں لگ جائیں، اپنی صحت سے دور ہو جائیں. نہیں، اپنی صحت کے لیے، اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے، فٹ رکھنے کے لیے اسپورٹ، کرکٹ، فٹ بال، سوئمنگ اور دوسرے اسپورٹس کا سہارا لیں تاکہ آپ بھرپور طریقے سے زندگی بسر کر سکیں. تو پہلی چیز جس کو امام زمانہ نے فرمایا وہ ہے انابہ، یعنی اللہ کی طرف توجہ، والتوبہ. دوسری چیز امام نے فرمائی توبہ. توبہ اور انابہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی جب آپ کا سفر اللہ کی طرف ہے، مثال کے طور پر آپ نے کال ملائی اپنے دوست کو، اور آخری ڈیجٹ جو تھا وہ آپ نے غلط مثال فٹ کر دیا. جیسے ہی آپ کو اندازہ ہوا آپ نے کہا یہ نمبر تو غلط ہے, فوراً فال کاٹ دیتے ہیں, بیلنس کم ہو جائے گا آپ کا. آپ جا رہے ہیں, اب آپ کو یہ نہ کہ مولانا آج کل تو فری کال میں بھی بہت سارے مزے ہو جاتے ہیں. وہ اس طرف نہیں جا رہا ہوں میں, آپ کو مثبت پہلوؤں کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں, جیسے آپ کا اندازہ ہوا تو آپ فوراً ہی اپنے راستے سے پلٹ ہٹاتے ہیں. انابہ یعنی اللہ کی طرف سفر. لیکن جیسے ہی تم سے کوئی غلطی ہو, جیسے ہی تم سے کوئی خطا ہو, فوراً پلٹ جاؤ. توبہ یعنی پلٹنا, توبہ یعنی بازگشت, توبہ یعنی اللہ کی طرف رخ کرنا. یعنی اس معنی میں کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کی جائے. درود بھیجے محمد وآل محمد. ماہ رمضان در حقیقت ایک اپورچونیٹی ہے, ایک چانس ملا ہے. ماہ رمضان میں تقریباً بہت سارے خدا چانس دیتا ہے ہمیں, بہت ساری فرصت دیتا ہے, مواقع دیتا ہے ہمیں اپنی اصلاح کے. ان فرصتوں میں سے ایک فرصت در حقیقت اپنے ارادے کو مضبوط کرنے کی, جو اکثر ہم سے کہتے ہیں مولانا صبح نہیں اٹھا جاتا, نامحرم کو دیکھنے سے نہیں بچا جاتا, فلاں کام نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں میرا غصہ تیز ہے, میں بہت جلدی رش ہو جاتا ہوں, غصے میں آ جاتا ہوں, میں کیا کروں, مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا, یا اور کوئی والدین کے سامنے میں اپنی آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتا, وغیرہ وغیرہ. تو کیسے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, کیسے اپنے آپ کو اپنے ارادے کو مضبوط بنائیں. ماہ رمضان بہترین فرصت ہے خداوند عالم کی طرف سے. یہ جیسے مختلف موبائل کمپنیز کے پیکیجز ہوتے ہیں نا, رات سے لے کر صبح تک فری, اور یہ فری اور وہ فری, تو خدا کی رحمت کا پیکیج ہے ماہ رمضان. پر اس میں کیا کیا ہے یہ فی الحال میں اس وقت آپ اجباری طور پر سب جانتے ہیں, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. لیکن مثلا بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے, جس کو ہماری اردو میں عام زبان میں کہتے ہیں لت پڑ جانا, کسی کو فیس بک کی لت پڑ جاتی ہے, کسی کو ناول اور ڈائجسٹ کی لت پڑ جاتی ہے, کسی کو کسی اور چیز کی. یہ جو لت پڑ جاتی ہے, عادی ہو جاتا ہے, معتاد ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے, عادت ہو جاتی ہے, اس کو کیسے چھوڑا جائے. تو ماہ رمضان بہترین فرصت ہوتی ہے. کیسے کہ آپ 3 بجے اٹھ کے سحری کر لیتے ہیں, نہیں اذان فجر تک آپ کو اجازت ہے آپ کھائیں, لیکن جیسے اذان فجر ہوئی آپ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, اور کب تک؟ اذان مغرب تک. یعنی آپ 15 گھنٹے کا تقریباً روزہ آپ رکھتے ہیں. کسی کو سگریٹ کی عادت ہے, کسی کو چائے کی عادت ہے, کسی کو کسی اور چیز کی عادت ہے, لیکن وہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ پی سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اسے کہ ایک نظام کا نام ہے, اپنے آپ کو عادت دے رہے ہیں آپ. لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو بری صفات سے بچانا بھی بالکل بے نہیں اسی فارمولے کے تحت ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں, یعنی اپنے ارادے کو تقویت دے سکتے ہیں, اپنے ارادے کو مضبوط بنا سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, یعنی عالم گزرے ہیں جو عارف بھی تھے, حکیم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, اصولی بھی تھے, ریاضیدان بھی تھے, منجم بھی تھے, طبیب بھی تھے. جوانی میں یہ موسیقی کے دل دادا تھے, جوانی میں بہت بس موسیقی اور اس قسم کی مشغولیات میں اپنا وقت گزر بسر کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ مزید اپنی اسکلز کو پروان چڑھانے کے لیے اصفہان گئے نوجوانی کے ایام میں, کہ وہاں پر جا کے مزید اور قسم کی موسیقی کا علم حاصل کیا جائے. وہاں مدرسہ علمیہ صدر کے سامنے سے گزر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک عارف نے ان کو دیکھا, کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں موسیقی داں ہوں, موسیقی سے مجھے شغف ہے. تو ایک دفعہ ان کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ عارف اور کہتا ہے کہ تم میں مان بھی جاؤں کہ تم اپنے زمانے کے فارابی بن جاؤ گے, تانسین بن جاؤ گے مثال کے طور پر, لیکن تم رہو گے موسیقی داں, اس سے تو کچھ نہیں کر سکتے تم. جیسے کسی بچے نے پوچھا مجھ سے کہ مولانا میں یہ شغل اختیار کر لوں, شعبہ اختیار کر لوں, میں نے کہا آپ کرنا چاہے کریں, اسلام میں منع تو نہیں کیا, لیکن آپ کی شخصیت پھر ویسے ہی رہے گی جو اس شغل کو, اس ملازمت کو اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوگی, اس سے زیادہ آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. تو عارف نے بھی یہ کہا کہ تم تانسین بھی بن جاؤ گے تو موسیقی داں ہی رہو گے، زیادہ کچھ نہیں ہوگے. یہ جملہ در حقیقت اس کے اندر اس نوجوان کے دل میں کہ جس نے سالہا سال موسیقی اور گناہ بسر کیے تھے اثر کر گیا. کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ یہ سامنے مدرسہ ہے، یہاں پہ داخلہ لے لو. منقلب ہو گیا، مصمم ارادہ کر لیا، تصمیم لے لیا اس نے، چینج ہو گیا اور اپنے زمانے کا بہت بڑا عارف، حکیم، اصولی، سیاستدان، ماہر فلکیات و نجوم بنا. خوب، یہ جو کہتے ہیں کہ مصمم ارادہ کرنا، مصمم ارادہ کرنا کیا مطلب ہے؟ مصمم سم سے ہے، سم کہتے ہیں بہرے کو عربی زبان میں، یعنی جب آپ ارادہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آ جائے آپ بہرے بن جائیں. جناب میں نے ارادہ کر لیا، میں اب آپ کی بات سننے والا نہیں ہوں. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اسی طریقے سے ایک نوجوان تھا جو بہت خوبصورت تھا، مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس کے سامنے ایک اور حسین و جمیل عورت آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی. یہ شخص، یہ نوجوان جو تھا، اس کے سامنے سے گزر گیا. اگلے دن پھر یہ لڑکی اس کے راستے میں بیٹھ گئی اور کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں تمہارے عشق مبتلا ہو گئی، میں تم سے کہنا چاہتی ہوں. تو نوجوان نے کہا یہ تہمت کی جگہ ہے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کہہ کے گزر گئی. جب اپنے گھر پہنچا پھر دوبارہ یہ لڑکی وہاں پر آئی اور اس کے راستے کو روک لیا. اس نے کہا اچھا ایک منٹ رکو. گھر گیا، اس نے پرچے پر جا کر قرآن مجید کی یہ آیت لکھی، سورہ مومن کی آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشاروں اور خیانتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو نیت و فکر میں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے یہ آیت لکھ کے دی تو وہ نوجوان لڑکی جو اسے گناہ کی طرف مجبور کرتے ایک دم منقلب ہوئی اور رونے لگی. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے اور نصیحت کرو. پھر اس نوجوان نے ایک دفعہ پھر سورہ مزمل کی آیت نمبر 60 لکھ کے دی، هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، کہ وہی خدا ہے جو راتوں میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے اور جو کچھ بھی تم دنوں میں انجام دیتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ مصمم ارادہ، کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو نہ روک سکے. ہم ارادہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کچھ اسٹیپس آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اگلے مرحلے کی طرف آؤں گا. سب سے پہلی چیز جو اچھے ارادے کے لیے ضروری ہے وہ علم اور نالج ہے. جب تک علم اور نالج نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے. اس علم کے بعد اس کو پالش ہونا چاہیے. یہ جو ہم انفارمیشن پڑھتے ہیں کتابوں میں، یہ علم نہیں ہے، یہ انفارمیشنز ہیں. علم در حقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو انفارمیشن تو ہو لیکن اسے جب تک پالش نہ کیا جائے، جب تک اس میں غور و فکر نہ کیا جائے، وہ علم، وہ انفارمیشن رہے گا. اس کو پالش ہونا چاہیے، اس میں نکھار پیدا ہونا چاہیے، آپ کی عقل اس میں کام کرے، فکر کے دریجے کھولیں. تیسری منزل جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے جو انفارمیشن حاصل کی ہے، علم حاصل کیا ہے، تو آپ کی معرفت، آپ کی پہچان، آپ کی شناخت میں اضافہ ہوگا. یہ شناخت آپ کے اندر کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے رغبت پیدا کرے گی. جب اس کی ویلیو پتہ چلے گی کہ مجھے یہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو پھر رغبت پیدا ہوگی اور رغبت کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ مجھے کام کرنا چاہیے یا مجھے اس سے اپنا دامن بچانا چاہیے. علم، غور و فکر، معرفت، رغبت اور اس کے بعد پھر عمل. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، انسان عمل انجام نہیں دے سکتا. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. دوسری فرصت جو اس ماہ رمضان میں جوانی میں خدا عند عالم نے دی، نظم و ضبط کی، ٹائم ٹیبل کو منظم کرنے کی. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ اکثر مختلف قسم کی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، یہ لڑکیوں کا کمرہ ہے، وہ لڑکوں کا کمرہ ہے، لڑکوں کا کمرہ کتنا میلا کچرا الٹا پلٹا ہوتا ہے اور خواتین کا کمرہ کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے. یا مثال کے طور آپ کو دیکھیں گے گرلس جو ہیں وہ کس قسم کا ڈیسک ٹاپ رکھتی ہیں، اور صاف ستھرا چند آئیکون بنے ہوں گے، لیکن بوائز کا جو مثال کے طور پر ڈیسک ٹاپ ہوگا یا ان کا لیپ ٹاپ ہوگا, اس میں بہت سارے آئیکونس بنے ہوں گے, بہت سارے پروگرام ہوں گے. خب یہ فرق موجود ہے فطری طور پر. مثال کے طور پر خواتین میں تجسم فضائی نہیں ہوتا. تجسم فضائی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ آنکھوں سے دیکھ کر اندازہ لگا لے. مثال کے طور پر گھر شفٹ ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر یہ میز ہے, میز کو اس حصے میں لا کے رکھنا ہے. اب خواتین جب تک اس کو انگلیوں سے ناپیں گی نہیں, بالی سے ناپیں گی نہیں, اور پھر جا کے اس کو جب تک ناپیں گی نہیں بتا سکتی کہ یہ میز یہاں آ سکتی نہیں آ سکتی. لیکن ایک 12 سال کا بچہ بھی دیکھ کے کہہ دے گا ماما یہ میز یہاں آ سکتی ہے, کیونکہ بچے میں خدا تعالیٰ نے تجسم فضائی کا خانہ رکھا ہے, خواتین میں نہیں رکھا. خواتین کو نزدیکی چیزیں بہت قریب سے نظر آتی ہیں, یہ نزدیکی چیزیں بہت جلدی نظر آتی ہیں, مردوں کو دور کی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. مثال کے طور پہ آپ پوچھیں گے امی میرے موزے کہاں ہیں, امی میرے کپڑے کہاں ہیں, امی کہیں گے بیٹا وہیں ڈراز میں جا کے دیکھو تو میری کبرڈ میں, نہیں مل رہا جلدی آؤ, بہن کو پکاریں گے پورا گھر سر کو اٹھا لیں گے. آخر میں بہن آئے گی آپ کی ڈراز کھولے گی, یہ پڑے سامنے پڑوں گے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے. خوب یہ خدا تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نظم و ضبط یعنی اپنے آپ کو, ماہ رمضان شروع ہو روزے شروع, ماہ رمضان ختم ہو روزے ختم, اذان شروع ہوئی سحری بند, اذان مغرب کی شروع ہوئی افطار شروع ہوگی, یہ نظم و ضبط کی عادت ہے. آپ ہوتا ہے کہ تھکے ہوئے بھی ہوں قرآن مجید کے لیے ضرور آپ ٹائم نکالتے ہیں, دوسری عبادات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, نظم و ضبط کی عادت ہے, اس کو بہتری طور پر اپنائیے. صبر کی عادت آپ میں پیدا ہوتی ہے. تیسری جو چوتھی جو صفت ہے, شیطان قید میں ہوتا ہے, خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک اور فرصت دی کہ شیطان قید میں ہے, آپ مثال کے طور پر اور اس کو بہتر طریقے سے عبادت کو انجام دیں. جنت کے دروازے کھول دیے گئے اس ماہ مبارک رمضان میں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, یہ بھی فرصت دی ہے خدا عالم نے. بہرحال تو پہلی چیز جوانی ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتق العصم. پہلا گناہ کہ جس کی جانب متوجہ کرانا چاہتے ہیں امیر المومنین کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ گناہ جو انسان کی حیا کو ختم کر دیتے ہیں. کون سے گناہ جو انسان کی حیا کو ختم کر دیتے ہیں؟ یہاں پر میں نے 5 گناہ نوٹ کیے جو انسان کی حیا کو ختم کر دیتے ہیں. پہلا گناہ جو انسان کی حیا کو ختم کر دیتا ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا. معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں وہ نوجوان جو جس نے اس لڑکی کو 2 آیتیں لکھ کے دی تھی جب اس کے دروازے پہ آئی تھی, تو اس نے کہا تھا جب بندہ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے, جب خدا کا بندہ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو خدا اپنے حلم کا سلوک کرتا ہے, یعنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. نوجوان ہے, بہ گیا ہوگا, غلطی ہو گئی ہے, ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, معاف کر دوں گا. جب دوسری دفعہ انجام دیتا ہے تو خدا اس کے گناہ کو پردہ ڈال دیتا ہے. ستاریت خدا کی ایک صفت ہے نا, ستار العیوب, گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نوجوان, کوئی مسئلہ, میں نے پردہ ڈال دیا. لیکن جب وہ اصرار کرنے لگتا ہے, بار بار انجام دینے لگتا ہے, تو پھر خدا جو ہے اپنے غضب کو ظاہر کرتا ہے. اور خدا کا غضب اس معنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ تمہارے گناہوں سے خدا کی ستاریت کا پردہ اٹھ جائے. جنت کے اس لیے فرماتے ہیں امیر المومنین, خدا وہ گناہ جو انسان کو بے حیا بنا دیتے ہیں, انسان گناہ بھی کرے فخر بھی کرے. آپ دیکھتے ہیں کتنے معاشرے میں لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انجام دیتے ہیں, ہنس ہنس کے بتاتے بھی آج میں نے یہ کیا آج میں نے وہ کیا. مولا فرماتے ہیں وہ گناہ جو انسان کو بے حیا بنا دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نماز نہ پڑھنا, دوسرا گناہ جھوٹ, تیسرا گناہ نہ محرم سے رابطہ, کسی بھی سطح کا رابطہ, ایس ایم ایس ہو, فیس بک کمنٹس دینا ہو, کوئی بھی رابطہ. چوتھا گناہ گانا, اور پانچواں گناہ مسٹربیشن, میں جسے استنا کہا جاتا ہے. یہ 5 گناہ ہیں جو انسان کو بے حیا بنا دیتے ہیں, یہ 5 گناہ ہیں جو انسان کو جرات دیتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ وہ, مثال کے طور پہ پردہ ہے, باہر بہت سخت سردی ہے, میں اس پردے میں ایک سوراخ کروں تو ایک سوراخ کے برابر ٹھنڈی ہوا اندر آئے گی, پھر دوسرا سوراخ کروں پھر وہ سوراخ بڑا ہوتا رہے گا, تیسرا سوراخ کروں سوراخ کرتے جاؤں گا یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتا جائے گا. انسان کے روح پر ایک پردہ پڑا ہے حیا کا, وہ دوسروں کے سامنے گناہ نہیں کرتا, شرماتا ہے. لیکن اگر یہی انسان ان 5 گناہوں کے ذریعے سے اس پردے کو پھاڑتا رہے تو وہ بے حیا بن جاتا ہے. تو یہ جوانی کا تقویٰ ہے کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے. دوسری چیز علم ہے، یعنی علم کے میدان میں آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے. یہاں پر پھر میں امام زمانہ کی اس دعا سے مدد لوں گا، وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ، ہمارے اسٹوڈینٹس کو یہ توفیق دے وہ جد و جہد کے ذریعے سے، رغبت کے ذریعے سے علم حاصل کریں. ایک جگہ مجھے کسی یونیورسٹی میں خطاب کا موقع ملا تو کہا کہ ذرا دل لگا کے پڑھیے گا، جتنا دل لگا کے پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی پرسنٹیج آئے گی. تو لوگوں نے تصور کے شاید کہیں اور دل لگانا، بابت میں اسٹیج پہ آئے، میں کہ جناب کتابوں میں دل لگانا کہیں اور نہیں دل لگانا ہے. تو یہاں پہ فرما رہے ہیں بالجہد والرغبہ، یعنی جد و جہد بھی ہونی چاہیے، رغبت بھی ہونی چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے. بہت مختصر ٹائم پورا ہو رہا ہے. تیسری جو میدان ہو سکتا ہے تقویٰ کا، وہ ہے عبادت. اس عبادت کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو مستحکم بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو آخرت کی تیار کر سکتے ہیں. وقت پورا ہو رہا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے شریک حیات کا انتخاب. توجہ کیجیے گا، یونیورسٹی میں جب آتا ہے نا انسان، اس کے جو پر ہوتے ہیں بہت زیادہ کھلنے لگتے ہیں، بہت زیادہ اڑنے لگتا ہے، کھل جاتا ہے، جس الفاظ میں یہ روک ٹوک ختم ہو جاتی ہے، وہ اسکول کی روک ٹوک، لباس کی، یونیفارم کی، بالوں کی، یہ اس قسم کی روک ٹوک ختم ہو جاتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لہذا یہاں پر بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. ہر حسن مسکراتا چہرہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے شریک حیات نہیں بن سکتا. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا، آپ کو بھی سنا دوں. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا میں ایک لڑکی کے آنکھوں کے رنگ کا عاشق ہو گیا ہوں. ماشاء اللہ. میں نے کہا بیٹا آپ پڑھنے جاتے ہیں، دل لگانے جاتے ہیں. خیر میں تو مولانا تھا، میں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، کیونکہ عاشق جو تو اس کا اوپر کا کھانا خالی ہوتا ہے. کچھ دن بعد واپس آیا، کہیں گے مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے. میں نے کیا ہوا؟ کہیں گے اس لڑکی نے اپنا لینس تبدیل کر لیا ہے. خب جس کی زندگی کی ابتدا محبت کی بنیاد لینس سے ہو، لینس سے دھوکہ کھا جائے تو آگے کیا کرے گا؟ شریک حیات کا انتخاب اتنی معمولی چیز نہیں ہے. یہ کا سیزن آ رہا ہے، والدین آپ کو دیں گے بیٹا یہ آپ کی عید کی شاپنگ کے پیسے ہیں. آپ نے کہا چلو بھائی یار تو بھی آ جا، میں جا رہا ہوں. چلے جناب پہنچے، آپ نے خود پہن کے دیکھا لباس، آئینے میں دیکھا، گھوم کے دیکھا، پھر کے دیکھا، جوتے پہنے، آئینے میں دیکھے، اچھا تم بھی بتاؤ میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا، سوٹ کر رہا نہیں کر رہا، لشپش ہے نہیں ہے، جیسے آپ نے کہہ دیا. ایک لباس کے لیے، ایک جوتے کے لیے گھنٹے، چار گھنٹے، پانچ گھنٹے آپ صرف کرتے ہیں. یہ جوتا کتنے دن، کتنے سال آپ کے ساتھ چلے گا؟ یہ لباس کتنے سال آپ کے ساتھ چلے گا؟ تو کیا شریک حیات کے بارے میں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے ساتھ انسان زندگی بھر کے وعدے کر لے، جینے مرنے کی قسمیں کھا لے؟ نہیں. میں چونکہ ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یہ وہ درد ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ بہت یعنی تجرباتی زندگی نہیں ہے کہ آٹھ سال جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھیں گے، کچھ نہیں بنے تو پھر میڈیکل میں چلے جائیں گے، کچھ نہیں بنے تو کچھ نہیں، اور کچھ نہیں بنے تو پھر ملہ بن جائیں گے. سب سے جب انسان ناکار ہو جائے تو اسے مولوی بنا دیا جاتا ہے معاشرے میں. زندگی تجربات میں گزارنے کا نام نہیں، دوسروں کے تجربات سے زندگی کو سنوارنے کا نام زندگی ہے. بس شریک حیات کا انتخاب. اسلام نے معیار، کون سی شادی کامیاب ہوگی؟ معیار اسلام سے لیں، لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے، حسب نصب کیسا ہو، اخلاق، پردہ، حجاب، حسب نصب، تعلیم، یہ تمام چیزیں معیار اسلام سے لیں، تجربہ والدین سے لیں، اور پسند آپ کی ہو وہ شادی کامیاب ہوگی. پر میں سے زیادہ کلام کو تلانی نہیں کروں گا. جوانی، علم، عبادت اور شریک حیات کا انتخاب. بہرحال اس میں بہت سارے گنجائش ہے کہ شریک حیات کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم فرینڈ شپ کرتے ہیں، آیا یہ مثال کے طور پر کارآمد ہو سکتی ہے؟ میں فی الحال موافق نہیں ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی کی دوستی جو ہے کسی اچھی اور مثبت اور پائیدار دوستی میں تبدیل ہو جائے. اس لیے کہ جتنا آپ اٹیچ ہوتے رہیں گے، آپ کی مشترکہ اور آئندہ آنے والی زندگی، جزواجی زندگی، مشکلات کے شکار ہوگی. اس کی ایک بہت سادی دلیل دے کے گفتگو ختم کروں. مثال کے طور پر دو لڑکا اور لڑکی مثال کے طور پر فرینڈ شپ اختیار کرتے ہیں. ہم آپس میں فرینڈ ہیں، ہم کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی گناہ انجام نہیں رہے، ہم صرف بیٹھیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے سے، کیفیٹیریا میں، فیس بک پہ آ کے بیٹھیں گے، اپنی باتیں شیئر کریں گے، دل کو خالی کریں گے. والدین نہیں سنتے، والدہ نہیں سنتی، کوئی مجھے فیل نہیں کرتا، کوئی مجھے سمجھتا نہیں، میرے دل کو ہم آگے سے بات کریں گے. ٹھیک جناب، یہاں تک آپ کی بات فرض کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں میں. خب جتنے جتنا وقت گزرے گا آپ کی اٹیچمنٹ، آپ کا رابطہ، آپ کی وابستگی بڑھتی جائے گی. پھر جب آپ شادی کریں گے، وہ لڑکی شادی کرے گی، تو پھر آپ کو اس کی باتیں یاد آئیں گی. ضروری نہیں ہے کہ جس طرح وہ آپ کی فرینڈ یونیورسٹی کے ماحول میں آپ کے دکھ درد کو سمجھتی تھی، آپ کی بیوی بہن ہی ویسے ہی سمجھتی ہوگی. لہذا یہاں پر پھر جھگڑا، ناچاقی، اختلاف اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں. لہذا جتنا انسان نامحرم سے رابطہ بڑھاتا جائے گا، اتنی ہی زیادہ اس کی ازدواجی زندگی ختم ہوگی. جس کو میں نے کہا تھا تو ہر وہ ایس ایم ایس، ہر وہ کمنٹس جو فیس بک پر یا کسی اور طریقے سے نامحرم سے ہو، کوئی رابطہ ہو، یہ درحقیقت محبت اور پیار کے لیول کو آپ کم کروائیں گے. اور جب آپ کی شادی ہوگی، یعنی آپ صرف آپ ہی نہیں ہیں، یعنی جب اس نوجوان کی شادی ہوگی تو آخر میں صرف وہ کیچڑ اور کنکر اور پتھر بچے ہوں گے بیوی کو دینے کے لیے. تو یہ چار میدان ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو بہترین زندگی گزارنی ہے، اپنے ملک کے بہترین مستقبل کے لیے، اپنے نجات اور اپنی کامیابی کے لیے، اپنے ملک کو فرقہ واریت سے نکالنے کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے. خدا سے دعا کریں اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنی جوانی کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، علم کو حقیقی معنی میں حاصل کرنے، عبادت کرنے، اور ہمیں صحیح اور ہمدرد اور سمجھنے والی شریک حیات عطا فرمائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.